السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
ایبٹ آباد میں 9 عمر لڑکی کو جلانے کا فیصلہ مقامی جرگے نے کیا تھا. پولیس عہدیدار کی VOA سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
ایم کیو ایم کے کارکن کی دوران حراست ہلاکت پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم MNST انٹرنیشنل کی تشویش. شفاف تحقیقات پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اسرائیل نے بدھ کی رات غزہ میں حماس کے 4 ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ یہ حملے ایک روز پہلے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کا جواب ہیں. امریکہ اور روس شام کے شہر حلب میں مقامی سطح پر جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور ترکی کے وزیر اعظم داوت اوغلو نے کہا ہے کہ وہ حکمران پارٹی کے آئندہ کنونشن میں پارٹی سربراہ کا انتخاب نہیں لڑیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے ایک دیہی علاقے میں غیرت کے نام پر ایک لڑکی کو ہلاک کرنے کا نیا واقعہ سامنے آیا ہے. پولیس کے ایک مقامی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لڑکی کو مقامی جرگے کے حکم پر زندہ جلایا گیا. پولیس نے سلسلے میں 14 افراد کو گرفتار کیا ہے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پولیس نے پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد کے ایک گاؤں میں ایک لڑکی کو ہلاک کر کے جلائے جانے کی ذمہ داری ایک مقامی جرگے پر عائد کی ہے. پولیس کے مطابق جرگے کے 13 ارکان کے علاوہ قتل کی جانے والی 15 سالہ طالبہ کی والدہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے جمعے کو ڈونگا گلی میں مکول بس سٹاپ پر ایک گاڑی میں ایک طالبہ کی جلی ہوئی لاش ملی تھی، جس کے ہاتھ پاؤں گاڑی سے بندھے تھے. ڈونگا گلی کے SHO نصیر خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ جمعے کو ملنے والی لاش امرین کی تھی، جسے اس الزام پر قتل کیا گیا کہ اس نے اپنی سہیلی کی پسند کی شادی کرنے میں مدد کی تھی. انہوں نے کہا کہ مکول پائیں گاؤں میں سائمہ نامی ایک لڑکی رفاقت نامی ایک لڑکے کے ساتھ 23 اپریل کو گھر سے چلی گئی اور اپنے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی کر لی. نصیر خان کے بقول سائمہ کے والد صفدر اور دیگر اہل خانہ نے اپنی بیٹی کے گھر سے جانے میں معاونت کا الزام اس کی سہیلی امرین پر عائد کرتے ہوئے جرگے میں فیصلہ کیا کہ اسے ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ گاؤں کی کوئی لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرنے کی جرت نہ کرے.
اس کا سفر کا خاندان والے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس لڑکی کو جو میری بیٹی اغوا ہوئی ہے یہ کیری ڈبے میں گئی ہے اور اس کیری ڈبے کو بھی چلائیں گے، اور جس لڑکی نے اس کی ہیلپ کی ہے اس کو اغوا کرنے میں اس کیری ڈبے میں بھی اس کو چلائیں گے. خاندان نے یہ فیصلہ کیا ہے برادری والوں نے.
اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے امرین کو اسی گاڑی میں باندھ کر جلایا گیا جس میں سائمہ اپنے گھر سے گئی تھی. نصیر خان نے کہا کہ اس جرگے میں شامل 15 میں سے 13 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں جمعرات کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. ان 13 افراد کے علاوہ لڑکی کی والدہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جسے جرگے کے فیصلے کا علم تھا. نصیر خان نے بتایا کہ پولیس کی نظر میں یہ واقعہ سراسر زیادتی، ظلم اور بربریت پر مبنی ہے اور قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق اپنی مرضی سے شادی کرنے والی لڑکی سائمہ اور اس کا شوہر پنجاب کے کسی علاقے میں روپوش ہیں. طویل عرصے سے عورتوں کے حقوق کی سرگرم کارکن اور نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی سابق چیئر پرسن خاور ممتاز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ غیرت کے نام پر قتل کا واقعہ ہے، جس میں اجتماعی فیصلے کے تحت ایک لڑکی کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا.
اس قسم کے جرگے جو عورتوں کو وکٹمائز کرتے ہیں وہ بالکل بین ہو جانے چاہیے. نیشنل کمیشن نے ایک قانون بھی اس کو مسودہ تیار کیا ہے قانون کا امینڈمنٹ کے لیے کہ اس قسم کے قتل کو قتل عام سمجھا جائے.
انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے پر بھرپور کارروائی کی جائے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے اپریل میں اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا تھا کہ 2015 میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں لگ بھگ 1100 عورتوں کو قتل کیا گیا. رواں سال غیرت کے نام پر قتل کے موضوع پر بنائی گئی پاکستانی فلم ساز شرمین عبید چنائے کی ایک دستاویزی فلم نے آسکر ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے شرمین سے ملاقات اور بعد ازاں فلم کی تقریب رونمائی کے موقع پر یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ موجودہ حکومت غیرت کے نام پر قتل کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کی ایک تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے حکام سے کہا ہے کہ کراچی میں ایک سیاسی کارکن آفتاب احمد کی رینجرز کی تحویل کے دوران اس پر تشدد کے الزام اور ہلاکت کی جامع اور شفاف تحقیقات کرائے جائے۔ رینجرز کا کہنا ہے کہ اس کی ہلاکت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی۔ فوج کے سربراہ پہلے ہی اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے چکے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنے ایک بیان میں پاکستانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ کراچی میں سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن آفتاب احمد کی دوران حراست ہلاکت کی خود مختار، جامع اور شفاف تحقیقات کرائیں۔ رینجرز کی حراست میں مبینہ طور پر تشدد کے باعث آفتاب احمد کی ہلاکت کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بدھ کو ایک بیان میں اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ آفتاب احمد طویل عرصے سے ایم کیو ایم کے رکن اور سینئر رہنما فاروق ستار کے معاون کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہیں اغوا برائے تاوان، ہدف بنا کر قتل کرنے اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات پر 1 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 3 مئی کو انہیں تشویشناک حالت میں کراچی کے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا موقف ہے کہ آفتاب احمد کی موت کی وجہ ان پر کیا جانے والا جسمانی تشدد تھا۔ اطلاعات کے مطابق جمعرات کو آفتاب احمد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی ان کے جسم پر تشدد کے نشانات سامنے آئے ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ایک بیان میں کہا گیا کہ وہ رینجرز اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں میں سیاسی اور دیگر کارکنوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات سے آگاہ ہیں۔ دریاسنا پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ دوران حراست آفتاب احمد پر تشدد اور ان کی ہلاکت قابل قبول نہیں۔ کراچی میں 2013 سے فوجی آپریشن جاری ہے اور رینجرز کو پولیس اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی سربراہ زورا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کے اختیارات سے تشدد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
کیونکہ جب یہ قانون میں امینڈمنٹ آیا تھا اس وقت ہی ہم نے تشویش ظاہر کیا تھا کہ اس میں ٹارچر کی بہت گنجائش ہے کہ 90 دن تک اگر آپ رکھ سکتے ہیں کسٹڈی میں بغیر کورٹ میں پروڈیوس کیے تو بہت گنجائش ہے ٹارچر کی۔ پاکستان نے جیسا آپ کو پتا ہے 2010 میں کنونشن اگینسٹ ٹارچر بھی سائن کیا تھا، نیشنل اسمبلی میں بھی ایک بل کا ڈرافٹ پیش کیا گیا تھا ٹارچر کے خلاف، مگر اس پر کوئی سمجھ لیجیے امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے۔
سیکیورٹی فورسز کے عہدیدار ان الزامات کی تردید کرتے ہیں کہ دوران حراست ملزمان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور صوبہ سندھ میں برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی نے فوج کے سربراہ کی طرف سے آفتاب احمد کی ہلاکت کی تحقیقات کے حکم کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسدادی دہشت گردی کے محکمے نے پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں ایک مقابلے میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ایک کلدم گروپ سے تھا اور وہ ایک حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں گولہ بارود بازیاب ہوا ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں محکمہ انسدادی دہشت گردی نے ضلع شیخوپورہ میں ایک کارروائی کے دوران 8 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق بدھ کی رات انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ مارے گئے مشتبہ دہشت گردوں کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے بتایا گیا ہے، لیکن اس بارے میں سرکاری طور پر مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ، خودکش حملے میں استعمال ہونے والی جیکٹس، دھماکہ خیز مواد اور حساس مقامات کے نقشے بھی برآمد ہوئے۔ اس طرح کی کارروائیاں جن کے بارے میں تفصیلی معلومات افشا نہیں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں انسانی حقوق کی تنظیمیں عموماً خدشات کا اظہار کرتی ہیں۔ رواں ہفتے ہی پاکستانی فوج نے ملک بھر میں چھپے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر چھاپہ مار کارروائیوں کی منظوری دی تھی۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسی کارروائیوں کی اہمیت ضرور ہے، لیکن ان کے بقول انتہا پسندی کے رجحانات سے نمٹنے کے لیے بھی ایک حکمت عملی بنانا ہوگا۔
اس سے تو ٹیررزم صرف ایک ٹیمپرری طور پہ رکے گا، اس کی شدت میں تھوڑا سا اثر پڑے گا، مگر جس کو جڑ سے کھیڑ کے نکالنے والی بات جو ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی جب تک کہ ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ جو اس وقت سوچ ہے کچھ حلقوں میں اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اور جو پریمپٹیو ہے، جو پریونٹیو کام ہے، اس کی طرف سرکار، صوبائی حکومتیں، ضلعی حکومتیں وہ کاروائی نہیں کر رہی، ایک ہی سمت میں نہیں جا رہی، جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ تو آپ کو کرتے رہنا پڑے گا کہ یہ کام مکمل تو نہیں ہوگا۔
پاکستان میں حالیہ برسوں میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیوں کے بعد ملک میں شدت پسندوں کے حملوں میں اگرچہ نمایاں کمی آئی، لیکن اب بھی جنگجوؤں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اسرائیل نے بدھ کی رات غزہ میں حماس کے چار ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایک روز پہلے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کا جواب ہیں۔ اس سے فلسطینی سرحد کے ساتھ علاقوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا کہ اسرائیلی فورسز پر جاری حملوں کے جواب میں ایک آئی اے ایف طیارے نے شمالی غزہ کی پٹی میں چار دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ حماس نے بدھ کے روز اسرائیل میں توپ کے گولے پھینکے۔ کسی گروپ نے ان مارٹر گولوں کے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، لیکن حماس اور ایک اور فلسطینی گروپ اسلامک جہاد نے اسرائیلی فورسز کو دھمکی دی ہے کہ وہ کسی اشتعال انگیزی سے باز رہے۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں امدادی کارکنوں نے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے ملبے سے ایک اور عورت کو زندہ تلاش کر لیا ہے جو ایک ہفتے قبل منہدم ہو گئی تھی، اور کم از کم 26 افراد اس حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ امدادی کاموں کے نگراں پایوس مسائی نے جمعرات کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ایک عورت کو تلاش کر لیا گیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے، لیکن وہ طبی عملے سے بات کر سکتی ہے جو اس کے مکمل طور پر بازیاب ہونے تک اس کے علاج کے لیے موقع پر موجود ہیں۔ مسائی نے کہا کہ وہ عورت حرکت نہیں کر سکتی لیکن وہ محفوظ ہے۔ منگل کے روز امدادی کارکنوں نے عمارت کے ملبے سے ایک چھوٹی بچی کو زندہ نکال لیا تھا۔ یہ عمارت شدید بارشوں کے باعث گر پڑی تھی۔ تقریباً 135 لوگوں کو بچایا جا چکا ہے، لیکن درجنوں ابھی لاپتہ ہیں۔ امریکی ریپبلکن صدارتی نامزدگی کی دوڑ کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اپنی توجہ کا رخ ہلری کلنٹن کی جانب موڑ دیا ہے، جو کہ ڈیموکریٹ کی جانب سے ایک مضبوط صدارتی امیدوار ہو سکتی ہیں، جبکہ ان کے آخری حریف نامزدگی کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اوہایو کے ریپبلکن گورنر جان کیسک بدھ کے روز صدارتی نامزدگی کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اوہایو کے گورنر جان کیسک کے الفاظ ہیں،
I have always said that the Lord has a purpose for me as he has for everyone.
میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ خدا نے ہر ایک کی طرح میری زندگی کا بھی ایک مقصد رکھا ہے، اور آج جب میں نے اپنی یہ مہم ختم کر دی تو میرا یقین مزید پختہ ہو گیا کہ خدا نے مجھے آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا ہے اور میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ووٹروں نے کبھی بھی مکمل طور پر کیسک کے اعتدال پسند موقف کو نہیں اپنایا، وہ صرف اپنی آبائی ریاست کی ہی مکمل حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز جمعرات کے روز نامزدگی کی دوڑ سے باہر ہو گئے جب انہیں انڈیانا پرائمری میں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوڑ میں ایک وقت 17 ریپبلکن امیدوار تھے۔ بہت سے لوگ ریپبلکن پارٹی کے مستقبل سے متعلق پریشان ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ٹرمپ ایک سخت مزاج اور ایک متنازع شخصیت ہیں، اور 2016 پہلے ہی ناکامی سے دوچار ہو چکا ہے، لیکن ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی کو متحد کریں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کے وزیراعظم داوود اوغلو نے کہا ہے کہ وہ حکمراں پارٹی کے آئندہ کنونشن میں پارٹی سربراہ کا انتخاب نہیں لڑیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد جمعرات کو انقرہ میں داوتوغلو نے کہا کہ پارٹی میں اتحاد ہونا چاہیے اور چیئرمین کی تبدیلی بہت مناسب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اے کے پی نیا پارٹی لیڈر منتخب کرنے کے لیے 22 مئی کو ہنگامی کانگریس کرے گی۔ انہوں نے کہا
partimiz kongreyi birlik ve beraberlik içinde yapmalı. Hiçbir şekilde tartışma konusu yapılmamalı. Çünkü
وہ کہہ رہے ہیں میں آئندہ ہنگامی کنونشن میں نامزدگی کا منصوبہ نہیں رکھتا۔ ہماری پارٹی کو اتحاد اور سالمیت کے لیے کنونشن کرنا چاہیے۔ یہ بحث کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اے کے پارٹی کی منزل صرف اے کے پارٹی کی منزل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ترکی اور ہمارے پیارے محبوب علاقے کی منزل ہونی چاہیے۔ داوتوغلو نے اشارہ دیا کہ وہ پارٹی میں رہیں گے اور پارٹی قانون ساز کی حیثیت سے کام کریں گے۔ انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ وفاداری کا بھی عہد کیا۔ داوتوغلو نے 2 مئی کو امریکہ کے دورے کا منصوبہ بنایا تھا، جس میں ترک میڈیا کے مطابق وہ صدر باراک اوباما اور نائب صدر جو بائیڈن سے ملنے والے تھے۔ کچھ رپورٹوں کے مطابق اس پروگرام نے اردوان کو ناراض کر دیا اور وہ دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ ایسے میں جب امریکہ اور روس شام میں فائر بندی کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں حلب میں لڑائی کو بھی ختم کرانا شامل ہے، شام کے صدر بشار الاسد کی فوج نے اشارہ دیا ہے کہ یہ ایک عارضی توسیع ہوگی۔ شام کے باغیوں نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ 2 ہفتے سے جاری کارروائیوں کی مدد کے لیے توپخانہ استعمال کر رہا ہے۔ اپریل کے اواخر سے اب تک یہاں حکومت اور باغیوں کے درمیان شدید لڑائی میں 280 سے زائد عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز بتایا کہ حلب اور اس کے مضافات میں جنگ بندی کی دوبارہ توثیق کا اطلاق مقامی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہو جائے گا۔ شام کی حکومت کے ذمہ داران نے کہا ہے کہ وہ حلب میں اس جنگ بندی کا احترام کریں گے، تاہم یہ جنگ بندی 48 گھنٹوں کے لیے ہے۔ اس بارے میں بھی خدشات موجود ہیں کہ شام کی حکومت اس معاہدے میں شامل نہ ہونے والے گروپوں کو ہدف بنا سکتی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کے الفاظ،
We have not seen the regime's actions specifically targeting Nusra. In fact, we've seen them targeting civilian populations as well as opposition groups. So what we want to see is...
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ شام کی حکومت خاص طور پر ان نصرہ کو ہدف بنا رہی ہو، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حزب اختلاف کے گروپوں اور عام شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ لہذا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں۔ حکومت کی جانب سے ان گروپوں کے ساتھ دشمنیوں کے خاتمے کے معاہدے کی پاسداری ضروری ہے جنہوں نے مخاصمت مخالف اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ جنگ بندی کے بعد بھی حلب میں لڑائی کی اطلاعات مل رہی ہیں، تاہم تشدد کی سطح میں کمی آئی ہے۔ امریکہ اور روس اس ٹاسک فورس کی مشترکہ سربراہی کر رہی ہیں جو شام میں فروری سے نافذ العمل جنگ بندی کو ملکی سطح پر وسعت دینے کے لیے مصروف عمل ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کا ایک شہری جس پر شبہ تھا کہ وہ داعش جیسے دہشت گرد گروہ کے لیے نئے لوگوں کو بھرتی کر رہا ہے، عراق میں امریکہ کے ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ رپورٹ اسد حسن کی زبانی۔
آسٹریلیا کے اٹارنی جنرل جارج برینڈس نے جمعرات کو ایک ریڈیو انٹرویو میں بتایا کہ میلبورن کا رہائشی نیل پرکاش 29 اپریل کو موسل پر ہونے والے ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد گروپ داعش کے خلاف بین الاقوامی جنگ بندی میں پرکاش کی ہلاکت اہمیت کی حامل ہے۔
پرکاش واز ا ویری امپورٹنٹ ہائی ویلیو ٹارگٹ، ہی واز دی موسٹ ڈینجرس آسٹریلین انوالوڈ ود آئیسل ان دی مڈل ایسٹ۔
جارج برینڈس کہہ رہے ہیں کہ نیل پرکاش اونچے درجے کا ایک ہدف تھا۔ وہ مشرق وسطی میں داعش کے ساتھ ملوث خطرناک ترین آسٹریلوی شہری تھا۔ وہ آسٹریلیا کے اندر بھرتیوں اور مقامی سطح پر دہشت گرد کاروائیوں کی حوصلہ افزائی میں ملوث تھا۔ وہ مشرق وسطی سے واپس آسٹریلیا واپس پہنچتا اور میلبرن اور سڈنی کے اندر دہشت گرد نیٹورکس کی طرف رجوع کرتا تھا۔ وہ تنہ تنہا طرز کے حملوں اور دیگر مربوط حملوں کے لیے حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ پس وہ شخص ہمارے لیے بہت بڑی تشویش کا باعث تھا۔
We were advised by the American government overnight that they now had confirmation of the death of Prakash and also of the death of Shadi Jabbar.
اٹارنی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ انہیں امریکہ نے مطلع کیا ہے کہ ایک اور آسٹریلوی خاتون شہری شادی جبار خلیل محمد بھی اس حملے میں اپنے سوڈانی شوہر کے ساتھ ہلاک ہو گئی. یہ دونوں افراد داعش کے لیے بھرتیوں پر مامور تھے. خاتون شادی جبار اس 15 سالہ فرحات جبار کی بہن تھی جس نے گزشتہ اکتوبر میں سڈنی میں ایک سویلین پولیس ملازم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. بعد ازاں پولیس مقابلے میں وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. آسٹریلیا نے سال 2014 کے بعد سے دہشت گردی کے خلاف بڑی مہم شروع کر رکھی ہے. حکام نے ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کے ضمن میں متعدد چھاپے مارے ہیں جن میں کئی افراد کو ملکی سطح پر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی یا پھر عراق اور شام میں داعش کے ساتھ ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
نائجیریا اور اس کے اتحادی ہمسائے دہشت گرد گروپ بوکو حرام کے خلاف فوجی کارروائیاں کر رہے ہیں باوجود کہ یہ کوششیں ان کے بڑے حملوں کی تعداد گھٹانے میں کامیاب رہی ہیں. تاہم یہ گروپ بدستور ایک خطرے کے طور پر موجود ہے جو اکثر اوقات خود کچھ بم حملوں کے لیے عورتوں اور بچوں کو استعمال کرتا ہے. ایک تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کو شکست دینے کے لیے فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ مزید اقدامات کی بھی ضرورت ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی.
سن 2009 کے بعد سے بوکو حرام کے حملوں میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. اس عرصے میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، سینکڑوں لڑکیاں اغوا ہو چکی ہیں، کچھ کو بچپن کی شادیوں پر مجبور ہونا پڑا جبکہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ دھماکہ خیز مواد باندھا گیا اور انہیں پرہجوم مارکیٹوں میں بھیجا گیا. اس شورش سے مقامی معیشتوں اور سرحد کے آر پار تجارت کو نقصان پہنچا یا اس میں خلل پڑا ہے. انٹرنیشنل کرائسس گروپ یا آئی سی جی نے ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے جس کا عنوان ہے بوکو حرام آن دا بیک فٹ، یعنی کیا بوکو حرام پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ رپورٹ نائجیریا کے شہر ابوجا میں علاقائی سیکیورٹی پر ایک سربراہ کانفرنس سے قبل جاری کی گئی. سینیگال کے دارالحکومت ڈکار میں آئی سی جی کے ایک سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر وینسن فوشے نے علاقائی فوجی ردعمل کے حوالے سے بوکو حرام کی موجودہ قوت کا تجزیہ کیا ہے.
It's difficult to put a precise number for the fighters because it's a movement that can kind of morph back into the countryside.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گروپ میں جنگجوؤں کی کل تعداد کا تعین کرنا دشوار ہے کیونکہ یہ ایسی تحریک ہے جسے اگر ضرورت پڑے تو ایک طرح سے دیہی علاقوں میں جا کر غیر فعال ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اب بھی وہاں موجود ہے. یہ یقینی طور پر دفاعی حالت میں چلی گئی ہے. یہ گروپ پچھلے سال سے اپنے زیر قبضہ بہت سے علاقوں سے محروم ہو چکا ہے. اب یہ نائجیریا کی انتہائی شمال مشرق میں واقع یہ ریاست بورنو کے شمال مشرق کے ایک چوتھائی علاقے میں اپنی کاروائیاں کر رہا ہے، اور یہ گروپ ہمسایہ ملک کیمرون میں بھی کچھ کاروائیاں کر سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گروپ کی رسائی میں کمی آ چکی ہے. مسٹر فوشے نے بوکو حرام گروپ کو شکست دینے کی کوششوں کے حوالے سے مشن کے مکمل ہونے کا اعلان کرنے سے خبردار کیا ہے. ایک دفعہ پھر ان کے الفاظ.
We think that it doesn't mean that it's not there anymore. It still is a challenge. It can transform. It can redeploy.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب وہاں اس کا وجود نہیں رہا. یہ گروپ ابھی تک ایک چیلنج ہے. وہ دوبارہ پلٹ سکتا ہے اور ایک مکمل دہشت گرد گروپ کی شکل دوبارہ اختیار کر سکتا ہے. تجزیہ کار فوشے کہتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ شورش پر قابو پانے کے اقدام کی اب بھی ضرورت ہے، بوکو حرام کے مسئلے کو لازماً ایک وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہیے.
I think it's quite important to realize that it's actually a mixed bag of people who are there for a variety of reasons.
میرا خیال ہے کہ یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ در حقیقت وہاں مختلف طرح کے لوگ موجود ہیں جن کی وہاں موجودگی کی وجوہات مختلف ہیں. وہاں بہت سے لوگ مقامی سطح کی لڑائیوں کی وجہ سے ہیں، معاشی مواقعوں کی وجہ سے ہے، اور اس وجہ سے ہیں کہ وہ خانہ جنگی کی صورتحال میں تحفظ کی تلاش میں تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت عام ہے کہ ہم اپنے کچھ دروازے ان لوگوں سے بات چیت اور رابطے کے لیے بدستور کھلے رکھے۔ اس طرح کی شورش کا مکمل خاتمہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے، یہ کسی بھی طور پر قابل عمل نہیں ہے۔ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت بدستور موجود ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے سینئر تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں انسانی ہمدردی کا مسئلہ بھی موجود ہے اور اسے بھی لازمی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔
There's a very substantial population of IDPs and refugees. We're talking about almost 3 million people.
وہاں اندرونی ملک بے گھر ہونے والوں اور پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ہم تقریباً 30 لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی مشکل حالات میں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہاں کیمپ اور کیمپوں کے وسائل موجود نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد کیمپوں میں نہیں رہتی، وہ کیمپ مستقل طور پر رہنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ان لوگوں کا ایک حصہ شورش میں بڑھتیوں کے لیے ترنوالا بھی بن سکتا ہے۔ تجزیہ کار فوشے کا یہ بھی کہنا ہے کہ جھیل چیڈ بیسن کے علاقے میں معاشی عدم مساوات کا ایک طویل المدتی چیلنج موجود ہے جو بوکو حرام کی شورش سے مزید ابتر شکل اختیار کر گیا ہے۔ عسکریت پسند گروپس اکثر اوقات غریب آبادیوں میں سے اپنے لیے رنگ روٹ حاصل کرتے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں حکومت کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نائجیریا، کیمرون، چاٹ اور نائجر کی مشترکہ فوجی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں
It's particularly notable actually between Nigeria and Cameroon. Remember that those two countries were almost at war 20 years ago.
دراصل یہ چیز خاص طور پر نائجیریا اور کیمرون کے حوالے سے قابل ذکر ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دونوں ملک تقریباً 20 سال پہلے جنوبی سرحد پر جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ اب یہ دونوں ملک تعاون کی جانب قدم بڑھانے میں واقعتاً دلچسپی لے رہے ہیں، جو ایک بہت ہی مثبت چیز ہے۔ ایک ملک کے مسائل دوسرے ملک کے بھی مسائل ہیں، آپ انہیں محض کڑے ہو کر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ الفاظ تھے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے سینئر تجزیہ کار مسٹر فوشے کے۔ ابوجا میں علاقائی سیکیورٹی پر سربراہ اجلاس 14 مئی کو طے ہے۔ 4 ملکوں کے بین الاقوامی شراکت دار بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں پنجاب نہیں جاؤں گی، تفصیلات فکر و فن میں۔
تیرے سامنے میرا حال ہے، مجھے حسرتوں کا ملال ہے، نہ میں آشنا کسی روپ سے، نہ کسی کو میرا خیال ہے۔
میں ہوں شاہد آفریدی جیسی ہٹ فلم پاکستانی سینما کو دینے والے اداکار اور پروڈیوسر ہمایوں سعید نے اپنی نئی فلم کا اعلان کر دیا، جس کا نام ہے میں پنجاب نہیں جاؤں گی۔ اس فلم کے ہیرو ہمایوں سعید ہیں، جبکہ ہیروئن ایمان علی ہوں گی۔ ہمایوں سعید کی ہوم پروڈکشن میں پنجاب نہیں جاؤں گی رومانٹک کامیڈی ہے۔ فلم کی شوٹنگ کا جلد آغاز کر دیا جائے گا۔
بدلوں میں دیکھو کیسے چاند چمکتا، شرمائے مسکرائے، میرے سنگ قدم قدم تو چلتا ہی جائے مسکرائے۔
ہمایوں فلم کے لیے یورپ میں لوکیشنز بھی دیکھ چکے ہیں۔ فلم کے ڈائریکٹر ندیم بیگ ہیں اور کہانی خلیل الرحمان قمر نے لکھی ہے۔ ہمایوں سعید رواں سال میں ہوں شاہد آفریدی کے سیکول سمیت 4 فلمیں پروڈیوس کریں گے۔ ہمایوں سعید کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بن روئے اور جوانی پھر نہیں آنی ہٹ ہوئی، اور اس سال میری پروڈیوس کردہ 4 ٹی وی سیریلز ریٹنگ میں سر فہرست ہیں۔ ان تمام کامیابیوں کا کریڈٹ میں اپنی ٹیم کو دوں گا، یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urdu.voa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ انہوں نے پیناما لیکس کی تحقیقات کے سلسلے میں طریقہ کار سے متعلق حزب اختلاف کی جماعتوں کی مشاورت سے تیار کیے جانے والے ٹی او آرز حکومت کو بھجوا دیے ہیں اور وہ اس پر حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ حکومتی وزراء پہلے ہی اسے بدنیتی پر مبنی قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا ہے کہ حزب مخالف پاناما لیکس کے معاملے پر حکومت سے تصادم نہیں چاہتی اور تحقیقاتی کمیشن کے ضابطۂ کار پر بات چیت کے لیے آمادہ ہے۔ اپوزیشن نے رواں ہفتے 2 روز تک جاری رہنے والے اجلاس کے بعد متفقہ طور پر ضابطۂ کار ترتیب دیے تھے، جس میں کمیشن سے وزیراعظم سے تحقیقات شروع کرتے ہوئے 90 روز میں اسے مکمل کرنے کا کہا گیا تھا۔ تاہم بدھ کو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں حزب مخالف کے ضابطۂ کار کو ناقابل عمل قرار دے دیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس پر اپوزیشن سے مشاورت کا عندیہ بھی دیا تھا۔ جمعرات کو قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے حزب مخالف کا وضع کردہ متفقہ ضابطۂ کار وزیر اعظم کو بھیج دیا ہے اور حکومت اگر اس پر مشاورت کرنا چاہتی ہے تو وہ اس سے انکار نہیں کریں گے۔
ہم ٹی او آر بنا سکتے ہیں، حکومت اگر ہمیں بیٹھے گی ہمارے ساتھ، حکومت بات چیت کرے گی، یقیناً ہم ڈسکشن سے بات چیت سے اوائڈ نہیں کریں گے۔ ڈائیلاگ ایک خوبصورتی ہوتی ہے جمہوریت کی۔
حکومتی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ حزب مخالف اس معاملے پر صرف وزیر اعظم کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جس پر خورشید شاہ کا کہنا تھا،
پرائم منسٹر کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے خود آ کے کہا ہے آپ بیل مجھے معاف، خود 2 مرتبہ نیشن کو ایڈریس کیا ہے جس میں اس نے بارہا یہ کہا ہے کہ میرے بچے ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے، ان کی صفائی دینے کی کوشش کی ہے، اس لیے پرائم منسٹر اس بات میں آ رہے ہیں۔ مگر ملک کا پرائم منسٹر کا بیٹا، ملک کی فیملی پرائم منسٹر کی یہ کہے کہ ہم نے ٹیکس بچانے کے لیے آف شور میں گئے ہیں، ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آف شور میں گئے ہیں، تو ملک میں پھر کسی سے کس منہ سے ہم ٹیکس کی بات کریں گے؟
گزشتہ ماہ پاناما پیپرز میں وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں سمیت 200 کے لگ بھگ ایسے پاکستانیوں کے نام سامنے آئے تھے جن کے بیرون ملک اثاثے یا آف شور کمپنیاں ہیں، جو کہ بظاہر ٹیکس سے بچنے کے لیے قائم کی گئی تھیں۔ وزیر اعظم نے حزب مخالف کے مطالبے پر اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت کمیشن سے کروانے کے لیے عدالت عظمیٰ کو خط لکھ دیا ہے، لیکن اس کمیشن کے ضابطۂ کار پر حکومت اور حزب مخالف کے مابین معاملہ جوں کا توں التوا کا شکار ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاناما پیپرز آئندہ ہفتے آف شور کمپنیوں کے مزید مالکان کے نام افشا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش کی اسلام پسند جماعت کے ایک لیڈر مطیع الرحمان نظامی کو ملک کی سپریم کورٹ کی جانب سے اپنی اپیل مسترد ہو جانے کے بعد موت کی سزا کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی جرائم کے ٹرائبیونل کے کی پروسیکیوٹر ترین افروز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
As a prosecutor, I'm very happy that finally this case, which has been the longest duration we had, it has come to a conclusion, and we are happy that.
ترین افروز کہہ رہی ہیں کہ ایک پروسیکیوٹر کے طور پر میں بہت خوش ہوں کہ آخر کار وہ مقدمہ اپنے انجام کو پہنچ گیا جس پر ہمارا سب سے زیادہ وقت صرف ہوا. ہمیں خوشی ہے کہ مطیع الرحمان کو ایپلیٹ ڈویژن کی جانب سے دی جانے والی موت کی سزا برقرار رکھی گئی ہے, اگرچہ اس مقدمے نے بہت زیادہ وقت لیا ہے, کئی سال, 45 سال لگے ہیں, لیکن آخر کار سچ کی جیت ہوئی ہے. جمعرات کے روز ہونے والے اس فیصلے کے موقع پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اسلام پسند پارٹی جماعت اسلامی کے سربراہ نظامی کو 1971 کی جد و جہد آزادی کے دوران جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے پر سزا سنائی گئی تھی. سن 2013 میں جماعت اسلامی کے دوسرے عہدیداروں کی سزاؤں نے مسلم اکثریت ملک بنگلہ دیش میں کئی اشروں کے انتہائی ہلاکت خیز تشدد کو بھڑکا دیا تھا. داعش نواز صومالی عسکریت پسندوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور انہیں یمن سے فوجی اور مالی امداد مل رہی ہے. یہ بات صومالیہ کے چوٹی کے ایک خفیہ ادارے کے عہدیدار نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتائی. امریکہ کی پشت پناہی والی پونٹ لینڈ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سابق ڈائریکٹر عبدی حسن حسین نے بتایا کہ جب پچھلے سال اکتوبر میں یہ اسلام پرست صومالی دھڑا قائم کیا گیا تھا تو اس میں تقریباً 20 سے 30 افراد تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے تربیتی کیمپ قائم کیے اور لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ اب گروپ کے جنگجوؤں کی تعداد 100 سے 150 کے درمیان ہے. انہوں نے بتایا کہ داعش نے صومالیہ میں اپنی اس شاخ کا خیر مقدم کیا ہے اور یمن میں اپنے ساتھی دھڑے کی وساطت سے گروپ کو اشیاء فراہم کرنا شروع کر دی ہیں. روس نے کہا ہے کہ وہ مشرقی یورپ میں نیٹو کی بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی سے نمٹنے کے لیے اپنی سرحدوں کے ساتھ اضافی فوجیں تعینات کرے گا. مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
سرحدوں کے نزدیک اضافی فوجوں کی تعیناتی سے متعلق روسی وزیر دفاع سرگئی شوگیو کے الفاظ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت دفاع اس سلسلے میں متعدد اقدامات لے رہی ہے تاکہ روسی سرحدوں کے نزدیک نیٹو فورسز کی بڑھتی ہوئی فوجی نقل و حمل کو روکا جا سکے. اس سال کے آخر تک ویسٹرن اور صدرن ملٹری ڈسٹرکٹس میں 2 نئے فوجی ڈویژن قائم کیے جائیں گے. اس لمحے ان مقامات پر تنصیبات کی تعمیر کا کام جاری ہے جہاں پر ان فوجی یونٹوں کو تعینات کیا جائے گا. شوگیو نے روس کی جانب سے تعینات ہونے والے فوجیوں کی تعداد اور وقت کی تفصیلات نہیں بتائیں, اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ ان فوجیوں کو کہاں تعینات کیا جائے گا. اسی دوران امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے اس ہفتے کہا ہے کہ نیٹو مشرقی یورپ میں صرف 8,000 تک فوجوں کی تعیناتی پر غور کر رہا ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے نے خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کا ملک کے اندر جاپانی سرمایہ کاری کے منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے ہمراہ لندن میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر آبے نے کہا کہ یورپی یونین سے باہر آنے کے حق میں ووٹ برطانیہ کو جاپان کی سرمایہ کاری کے لیے کم پرکشش ملک بنا دے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جاپان بہت واضح طور پر اس بات کو ترجیح دے گا کہ برطانیہ یورپی یونین کے اندر رہے. دنیا کے حق میں بھی یہ بہتر ہے کہ برطانیہ مضبوط یورپی یونین کا حصہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ عالمی اسٹیج پر برطانیہ اور یورپی یونین طاقتور کردار ادا کریں اور وہ ایشیا سمیت تمام جگہوں پر امن اور استحکام میں اپنا کردار ادا کریں. شنزو آبے نے کہا کہ تقریباً 1,000 جاپانی کمپنیاں برطانیہ میں کام کر رہی ہیں جنہوں نے 140,000 افراد کو روزگار دے رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سی کمپنیاں اس لیے برطانیہ میں ہیں کیونکہ برطانیہ یورپی یونین کا مرکزی راستہ ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اس موقع پر کہا کہ برطانیہ کے لوگوں کو جاپان کی سرمایہ کاری سے فائدہ پہنچا ہے جو کہ اب 55 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے. 23 جون کو ایک ریفرنڈم میں برطانیہ کے ووٹرز اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا وہ 28 رکنی بلاک کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بریگزٹ سے موسوم برطانوی اخراج سے غیر ملکی کرنسی کی شرح قدر میں، سٹاک مارکیٹ اور بانڈز کی مارکیٹ میں بہت اتار چڑھاؤ آئے گا۔ تجزیہ کار اس صورت میں برطانوی معیشت کے مستقبل سے متعلق سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کینیڈا کے البرٹا صوبے کے شہر فورٹ میکمری میں مہیب آگ بھڑکنے کے باعث پورے شہر کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ بدھ کے روز آگ کے شعلوں کو پھیلنے سے روکنے میں ناکامی کے بعد تقریباً 90,000 لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ علاقے سے نکل جائیں۔ 1600 عمارتیں فورٹ میکمری میں پہلے ہی جل چکی ہیں۔ ابھی تک اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ البرٹا کے جنگل کی آگ کے بارے میں چیڈ موریسن کہہ رہے ہیں،
working with investigators to determine if it's either a lightning or human caused fire, we won't know that for a couple of days yet, at least until we're safe to get in.
وہ کہتے ہیں کہ ہم تحقیقاروں کے ساتھ یہ تعین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ آگ کا سبب آسمانی بجلی تھی یا کسی انسانی غلطی کا نتیجہ، اور ہمیں آئندہ چند دنوں تک یہ پتہ نہیں چل سکتا، کم از کم اس وقت تک جب تک ہم بحفاظت وہاں نہیں پہنچ جاتے۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق واقعہ ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کی ہارس کاؤنٹی میں پیش آیا، جہاں ایک ٹرانسپورٹیشن کمپنی کے دفتر میں ایک شخص نے فائرنگ کر دی۔ کاؤنٹی شیرف کے دفتر نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ انہیں نائٹ ٹرانسپورٹیشن کے دفتر میں فائرنگ کی اطلاع ملی تھی، جس پر پولیس ٹیمیں روانہ کر دی گئیں۔ واقعے کی براہ راست کوریج کرنے والے ایک مقامی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں کمپنی کا ایک ملازم شامل ہے، جبکہ دوسرا شخص ملزم ہے جو پولیس کاروائی میں مارا گیا۔ ایسے وقت میں جب ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے کے قریب ہیں، چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے تعلقات کا معقول اور معروضی جائزہ لے۔ ٹرمپ نے چین کی تجارتی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے اس پر امریکہ کے ریپ اور امریکی ملازمتیں چرانے کا الزام عائد کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ہانگ لائی سے جب بدھ کو پوچھا گیا کہ کیا چینی حکام اس بات سے پریشان ہیں کہ ٹرمپ امریکہ کے اگلے صدر منتخب ہوں گے، تو انہوں نے اس بات کا جواب دینے سے انکار کر دیا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے باہمی مفادات اور دونوں کی جیت پر مبنی نتائج امریکہ اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون اور تجارت کے خد و خال تشکیل دے رہے ہیں اور دونوں کے مفادات پورا کر رہے ہیں۔ چین امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ چین کے وزیر خزانہ لو جیوئی نے چینی درآمدات پر 45% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دینے پر ٹرمپ کو غیر منطقی کہا۔ امریکہ کے ایک وفاقی جج کا کہنا ہے کہ وہ ہلری کلنٹن کو ایک مقدمے میں گواہی دینے کے لیے طلب کر سکتے ہیں، جس کا تعلق اس معاملے سے ہے جب انہوں نے بطور وزیر خارجہ اپنے سرکاری کاموں کے لیے پرائیویٹ ای میل سرور کو استعمال کیا تھا۔ جوڈیشل واچ نامی قدامت پسند گروپ نے ان ای میلز میں سے چند جو انہوں نے بطور وزیر خارجہ بھیجی تھی تک رسائی کے لیے وزارت خارجہ کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ وزارت خارجہ نے انہیں وہ تفصیلات فراہم نہیں کی جو وہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت وزارت خارجہ کے ان سابق ملازمین کے بارے میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق حسین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق حسین صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق حسین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق حسین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق حسین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق حسین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔
ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/اردو۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں۔ کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں۔
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they, when people arrive, they have fresh sheets and linens, and I'll put flowers in.
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے۔ ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے۔ مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔
Right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دو جرمن طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے جو تقریباً ایک سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے، اور آئندہ دو دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40ویں سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے۔ لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم، بجلی یا پانی نہیں ہے۔ یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے، لیکن مشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نکول کہتی ہیں،
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے، اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا۔ ہم خواتین ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے۔ ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں،
If I come here with a vacation, of course I would do that. Especially if I'm student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا، خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں، میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا۔ برطانیہ سے آئے ہوئے ایک دوسرے سیاح ڈیرن اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
That van will do me. If you just tell me where it is, please let me go.
نیو یارک شہر چھٹیوں پر آ کر ایک وین میں رات گزارنا ہر ایک کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے قیمت اور ایڈونچر کے حساب سے یہ بہترین ہے۔ تو سامعین، بہرحال ان سب باتوں کا انحصار آپ کی جیب پر ہے۔ ہر سیاح کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، مگر ہر بڑا شہر امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں طور پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یہی نیو یارک ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہر روز آتے ہیں اور اس شہر کی سیر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔
وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. آپ کے
سامعین, پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آسٹریلیا اپنے منفرد موسموں, نباتات اور جانوروں کی اقسام کی بنا پر دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے. اس بر اعظم میں ایک پارک ایسا بھی ہے جہاں بڑی تعداد میں سانپ, چھپکلیاں, رینگنے والے جانور اور اژدہے رکھے گئے ہیں. اس پارک میں موجود بیٹی نام کی ایک اژدہن کے بڑھتے ہوئے وزن اور لمبائی سے پارک کے نگران بہت پریشان تھے, اور انہوں نے ایک سال قبل اس کا وزن قابو میں رکھنے کے لیے ڈائٹنگ کا ایک خصوصی پروگرام مرتب کیا تھا. بیٹی اپنے خوبصورت رنگوں کے چکور خانوں کی بنا پر سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہے. اپنے پروگرام پر عمل درآمد کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد پارک کے ماہرین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا پروگرام کامیاب رہا ہے اور بیٹی کے وزن میں تیز رفتار اضافے کو روک دیا گیا ہے. بدھ کے روز ماہرین کے ایک گروپ نے بیٹی کا معائنہ کیا, جس سے انہیں پتا چلا کہ ایک سال گزرنے کے بعد اس کا وزن 137 کلو گرام اور لمبائی 6.5 میٹر ہو گئی ہے. ماہرین کو اطمینان ہوا کہ پروگرام پر عمل درآمد سے ایک سال کے دوران اژدہے کا وزن صرف 2 کلو گرام بڑھا. یہ اضافہ ماضی کے مقابلے میں خاصا کم تھا. اژدہے کے وزن پر قابو رکھنے کے لیے پارک کے ماہرین نے اس کی خوراک میں کمی کی اور اسے کھانے کے لیے 3 یا 4 بکرے دیے, جبکہ اس سے ایک سال پہلے بیٹی کی خوراک 10 بکرے تھی. گویا ڈائٹنگ کا نسخہ اژدہوں پر بھی کارآمد ہے. چکور کھانے والے اژدہے جنوب مشرقی ایشیا میں بھی پائے جاتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موقع ملنے پر وہ انسان کو بھی نگل جاتے ہیں. ادھر سائنسدانوں کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا کے ساحل کے نزدیک 57 ایسی شارک مچھلیوں کی نشاندہی کی ہے جو شارک ہی کی 2 مختلف اقسام کے اختلاط سے وجود میں آئی ہیں. سائنسدانوں کے مطابق شارک کی یہ نئی قسم عمومی طور پر پائے جانے والی سیاہ دم والی شارک اور آسٹریلوی ساحل کے قریب گرم پانیوں کی قدرے چھوٹی شارک کے باہمی میل جول سے پیدا ہوئی ہے. محققین کے مطابق کسی کھلے سمندر میں 2 مختلف نسلوں کے اختلاط کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ پہلی شارک مچھلیاں ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نئی نسل کی یہ شارک مچھلیاں عموماً آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحلی علاقے کی 200 کلومیٹر کی پٹی میں رہ رہی ہیں, لیکن وہ جنوب کی جانب کھلے سمندر کے یخ پانیوں میں 1600 کلومیٹر تک سفر کرتی رہی ہیں. سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ 2 مختلف النسل مچھلیوں کے اختلاط کی حقیقی وجوہ کا تاحال تعین نہیں کر سکے.
انجم ہیرلڈ گل, اردو VOA, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں, بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. بڑے بوڑھے ہمیشہ یہ دعا دیتے ہیں کہ سلامت رہو, زندگی بھر آرزو یہ رہتی ہے کہ ہاتھ پیر سلامت رہیں, کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. مگر پھر بھی کبھی حادثات اور کبھی کوئی اور ناگہانی آفت اگر کسی کو ہاتھ پیر سے محروم کر دے تو زندگی تو کسی طور گزارنا ہی پڑتی ہے. خاص طور پر جنگوں سے واپس لوٹنے والے سپاہی دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہوں, اپنے فرض کی ادائیگی میں زخمی ہونے کے بعد بعض اوقات محرومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. چنانچہ مصنوعی اعضاء انہیں زندگی کی مصروفیات جاری رکھنے میں مدد دیتے ہیں. مصنوعی ہاتھ, بازو اور ٹانگیں تیار کرنے کی صنعت بہت بڑی ہے, جس میں ہر روز نئی تحقیق جاری ہے, اور یہ کوشش بھی کہ مصنوعی اعضاء کو اصل ہاتھ پاؤں کے قریب تر بنایا جا سکے. اسی کوشش میں مصنوعی ٹانگیں بنانے والوں نے اتنی سہولت کر دی ہے کہ انہیں استعمال کرنے والا اتنی ہی آسانی سے چل سکے جتنا کہ باقی لوگ, اور یہاں تک کہ اسے زمین محسوس بھی ہو سکے. ویسے چلنے کا عمل بھی اپنے اندر پوری سائنس رکھتا ہے, جس کا احساس چلتے ہوئے ہمیں بالکل نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے برقی سگنل ٹانگ کے پٹھوں کو سکڑنے کا پیغام دیتے ہیں, جس سے جوڑوں کو حرکت کرنے میں مدد ملتی ہے, اور یہ سب دماغ کنٹرول کرتا ہے. امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے. سائنسدان اس قدرتی عمل کو مصنوعی اعضاء میں استعمال کرنے کی کوشش کافی عرصے سے کر رہے ہیں. ٹیری کارپوویچ شکاگو کے ایک ہسپتال میں روبوٹ نما ٹانگ کے استعمال کے بعد کہتے ہیں,
This one allows me the opportunity to flow down the stairs and not really think about the process.
اس کی مدد سے میں آرام سے سیڑھیاں اتر سکتا ہوں اور مجھے اگلا قدم لیتے ہوئے سوچنا بھی نہیں پڑتا. روبوٹ نما مصنوعی اعضاء میں بجلی کے ذریعے پٹھوں کو پیغام دیا جاتا ہے. یہ سگنل EMG کہلاتے ہیں. شکاگو میں بحالی کے ایک مرکز میں لیوائے ہارگروو کہتے ہیں,
We pick them up with tiny antennas called electrodes. When the electrodes touch the skin, you can detect the EMG signals.
ہم ان پٹھوں تک چھوٹے چھوٹے اینٹیناز کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں. یہ الیکٹروڈز کہلاتے ہیں. جب یہ الیکٹروڈز جلد تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کے سگنل کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً اس مصنوعی ٹانگ کے ذریعے آپ چل سکتے ہیں, کرسی سے اٹھ سکتے ہیں, سیڑھیاں چڑھ اور اتر سکتے ہیں. یونیورسٹی آف لینز میں پروفیسر ہوبرٹ ایگر نے ایسی مصنوعی ٹانگ متعارف کروائی ہے جو اصل ٹانگ کی طرح دماغ کو پیغام بھیج سکتی ہے. یہ نتیجہ ہے سرجنز کی محنت کا, جنہوں نے ٹانگ سے محروم ہونے والے شخص ولف گینگ رینگر کے باقی ماندہ اعصاب کو اس کے پاؤں سے اس کی ٹانگ کے اوپر کے حصے کے پٹھوں سے جوڑ دیا, اور اب وہ کہتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے سے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس فرش پر کھڑے ہیں. آسٹریا میں پروفیسر ایگر کوشش کر رہے ہیں کہ ان مصنوعی اعضاء پر آنے والی لاگت کم کی جا سکے, تاکہ دنیا بھر میں, خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں, زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر آئیڈین اٹکو. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کریں گی نفیسہ حود بھائی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.